بلاغ صاحب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خود میں سرور کا ہو عطا یا رب.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر ہے 850. فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وآخرہ، تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں درود بھیجو. یعنی جب دعا کریں ہم تو شروع میں بھی درود پڑھیں، درمیان میں بھی درود پڑھیں، آخر میں بھی درود پڑھیں. اللہ نصیب کرے.
نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر
جنت پروگرام لیے حاضری ہے. اللہ کریم ایمان والوں کو آخرت میں جنت عطا فرمائے گا جس میں انہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور اللہ کا دیدار، رسول پاک سے ملاقات، انبیاء کی زیارتیں، صحابہ اولیاء کی زیارتیں اور ملاقاتیں، اور ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، اور وہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہیں، ایسی نعمتیں جس کے بعد زوال نہیں ہے، زوال نعمت والا معاملہ نہیں ہے، کھانا پینا ایسا کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو چاہیں گے مراد پوری ہوگی. سونے چاندی کی اینٹوں والے محلات، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نصیب کرے. جنت کی نعمتیں بھی بیان ہو چکی پچھلے سلسلوں میں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کا بیان بھی گاہے گاہے ہوتا رہا، اور اب کچھ عرصے سے، کچھ ایپیسوڈ سے ہم سن رہے ہیں وہ اعمال جو محبوب رب ذوالجلال کا پڑوس دلائیں گے جنت میں، اللہ کی رحمت سے ان کا ہم بیان سن رہے ہیں.
اس آواز اس عمل کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے،
ایک نہیں چھ اعمال آج بتائے جائیں گے انشاءاللہ کریں. اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں صرف ایک مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اس پر اضافہ نہیں کرتا، صرف پانچ نمازیں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتا، میرے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے، نہ ہی نفل حج کرتا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟
یہ فرض اعمال کے بارے میں سر بطور خاص.
جی میں فرض عمل کرتا ہوں، یہ یعنی روزے فرض رکھتا ہوں، نفلی روزے نہیں رکھتا، فرض نمازیں پڑھتا ہوں، نفل نمازیں نہیں پڑھتا، نفلی صدقات نہیں دیتا، حج مجھ پر فرض نہیں ہے، نہ میں نفل حج کرتا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے،
سبحان اللہ،
ہم بھی مسکرائے،
سبحان اللہ
سبحان اللہ. ارشاد فرمایا تم جنت میں میرے ساتھ ہو گئے،
سبحان اللہ
کیا شان ہے میرے نبی کی، تم جنت میں میرے ساتھ ہو گئے جبکہ تم اپنے دل کو دو باتوں سے بچاؤ، خیانت سے اور حسد سے. اپنی زبان کو دو باتوں سے بچاؤ، غیبت سے اور جھوٹ سے. آنکھوں کو دو باتوں سے بچاؤ، جس کی طرف نظر کرنا اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو.
سارا دین نے سمو دیا اس میں،
میرے نبی کا ارشاد،
سبحان اللہ.
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو،
اللہ.
وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر آقا میں نثار تیرے کلام پر آقا میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان سخن ہے جس میں سخن نہ ہو چھ باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. حسد اور خیانت کا تعلق دل سے, غیبت اور جھوٹ کا تعلق
زبان سے,
زبان بھی کہہ سکتے ہیں, زبان بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں ادائیگیاں ٹھیک ہیں. اور دو کا تعلق نظر سے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. اچھا, انہوں نے سوال کیا, آقا نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا, میرے نبی جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, اچھا اور کون میرے ساتھ جنت میں رہے گا میرے ساتھ جائے گا.
نوازنے کی بھی انتہا ہے,
کیا شان ہے میرے آقا کی,
کیا بات,
اللہ اکبر. آپ نے خود ہی
فرمایا تھا نا پچھلے اپیسوڈ میں کہ جنت تقسیم کرنے والے ہیں.
ہاں وہ بھی ہم نے تو کیا فرمانا ہے, ہم نے تو بزرگوں کے اور جو کتابوں کی باتیں ہیں مسند کتابوں کی وہی آگے بڑھانی ہوتی. میں گناہوں سے صدا بچتا رہوں,
رحمت اے نانا حسین.
اپنا فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ چند احتیاط ہیں. اچھا ایک چیز سب یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آسان انداز سے ترغیبات کا سلسلہ, عام فہم انداز سے, ترغیبی انداز سے اور عمل کا جذبہ پیدا ہو.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر زبان جانتے ہیں, وہ تو دل کی بھی جانتے ہیں, پرندوں کی زبانیں جانتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کتنے پیارے اور احسن انداز سے, اچھا آنے والے کے سوال کے مطابق جواب, اس کی کیفیت کے مطابق جواب. جی شاہ صاحب.
حسب جنت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے حسد سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا, تو اب یہ حسد کیا ہے, اس سے بچنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟
لیکن جلیسی حسد, دینی دنیاوی نعمت کسی کے پاس ہے اور مجھے آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے,
اللہ,
یا پھر اس سے چھن کر مجھے مل جائے, یہ حسد ہے اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا خیال آ رہا ہے, ارادہ ہم نہیں کر رہے کچھ, تو اس پر ہماری پکڑ نہیں ہے. اب وہ خیال آیا تو ہم نے جما لیا تو پھر ہماری پکڑ ہوگی, یا اس پر ہم نے کوئی ایکشن کیا اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے. اللہ کی پناہ. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے. روایت میں بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ فرمایا, مخموم القلب اور صدوق اللسان جو ہے یہ بہتر ہے. عرض کی صدوق اللسان تو ہم جانتے زبان کا سچا, مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا, وہ پرہیزگار جس کا دل کھوٹ, سرکشی, دھوکا, کینہ اور حسد سے پاک و صاف. اللہ اکبر. امام اسمعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے ایک دیہاتی کو دیکھا, 120 سال کی اس کی عمر تھی. اللہ پاک ہماری عمروں میں برکت دے, نیک اعمال میں برکت دے. دیکھیں وہ بندہ مومن جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہیں وہ بہت اچھا ہے. 120 سال تو فرماتے ہیں کہ میں نے حیرت سے کہا کہ ماشاءاللہ اتنی عمر آپ نے پائی، کہا کہ میں حسد سے بچتا ہوں، یہ اس کی برکت ہے. کیا بات
ہے یہ سب. آپ نے ابھی حسد کا ذکر کیا، تو ہم پھر حسد سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ یہ بھی ارشاد فرمایا.
لیکن جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے نا، اللہ اس کو بچاتا ہے. جو بچنا نہیں چاہتا تو پھر وہ محروم ہوگا. جو اس کا طریقے بتائے گئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں حسد سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حسد میں مبتلا ہو تو اللہ پاک سے استغفار کرو. دوسری بات، دعا کریں، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا چاہتا ہوں، تو مجھے باطنی مرض سے شفا دے دے، حسد سے مجھے بچا. اچھا، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. کسی کا رنگ مجھ سے زیادہ نمایاں ہے، قد بڑا ہے، یا طاقت ہے، یا مال ہے، یا سواری ہے، یا صلاحیت ہے، یا عزت ہے، یا مال ہے، یا دولت ہے، جو بھی نعمت ہے، کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور تیری تقسیم ہے، کسی کو کیا کسی کو کیا عطا کیا. اللہ کی رضا پر راضی رہیں، حسد سے بچ جائیں گے. حسد کے نقصانات کیا ہیں اس کو تصور میں لائیں تو انشاءاللہ بچیں گے. اپنی موت کو یاد کریں، اس سے بھی حسد میں کمی ہوتی ہے. اور اختتام ہوگا حسد کا انشاءاللہ. اچھا، حسد کے سبب بننے والی نعمتوں پر غور کریں. مثلا فلاں بہت طاقتور ہے، آخر کار ختم ہو جائے گا، بڑے بڑے پہلوان آئے قبروں میں چلے گئے، بڑا مالدار ہے، اس کو بھی موت آنی. اچھا، بڑا عزت دار ہے، ذلیل ہوتے دیر ہی نہیں لگتی. بھائی اللہ کی مرضی، جس کو عزت دے جس کو ذلت دے. تو اس پر غور کرے تو پھر وہ حسد نکل جائے گا. اچھا، لوگوں کی نعمتوں پر نظر ہی نہ کرے. اچھا، حسد سے بچنے کے فضائل، اللہ رسول کی رضا، جنت کا حصول، روز قیامت، عرش کا سایہ، اتنے فضائل ملیں گے تو میں کیوں حسد کروں؟ اپنی خامیوں کی طرف لگیں، یہ ایسا ہے، اس کے یوں جو، ارے تین انگلیاں کرے، تو کیسا ہے، تو کیسا ہے، اپنے دیکھ بھائی. حسد کی عادت کو رشک میں بدل دیں. آپ ناشی بہت اچھے پڑھتے ہیں، یا اللہ اور برکت دے، مجھے بھی سعادت دے، میں بھی مخلص نعت خواں بن جاؤں، میں بھی رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، عاشق رسول بن جاؤں، لوگوں میں نعتوں کے ذریعے سے عشق رسول کو میں پھیلا دوں، تو یہ اچھی نیت ہے. خیر، تو حسد جس سے پیدا ہو رہی ہے اس کو رشک میں بدل دیں. اسی طرح نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیریں کریں. اگر کسی سے، میں نے مثال دی جیسے آپ نعت خوانے کے، یار بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، ان کا گلا خراب ہو جائے یار، تو چھن جائے میری واہ واہ ہو جائے. اس کے بجائے ایک تو یہ کہ میں رشک کروں کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، دوسرا میں آپ کے لیے دعا کروں کہ یا اللہ ہارون بھائی کو اور پرسوز نعت خواں بنا دے. تو اب انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی حسد چلا جائے گا. دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیں کہ بھی اللہ نے نعمتیں دی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو دنیا میں بھی نعمتیں دیں، اللہ آپ کو آخرت میں بھی نعمتیں دیں، تو حسد اور کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. روحانی علاج بھی کرنا چاہیے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، نیک اعمال کا رسالہ پڑھتے رہیں، اللہ چاہے گا اس سے بھی ہو جائے گا. بارگاہ رسالت میں بھی عرض کریں، حاسدوں سے حسد کا مرض،
حاسد شخص ہے اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس کی نعمت سے چھن جائے یا چھن کر مجھے مل جائے. اچھا، اس کو نوازا تو اللہ پاک نے، دینے والی اللہ کی ذات، گویا حسد کرتے ہوئے حاسد شخص اللہ پاک کی عنایت پر مطمئن نہیں ہے.
یہ کہا گیا، بزرگوں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کو نعمت کیوں ملی، مجھے ملنی چاہیے تھی. ارے بھی آرڈر تو اس رب کے چلے گا، نعمتیں اسی کی ہیں، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، مالک کی مرضی، جس کو دے جس کو نہ دے.
ایسے ہی سب، اللہ آپ نے کافی ماشاءاللہ ارشاد فرمائے. ویسے آسان ترین مجھے یہ لگا کہ جو نعمت اس کو نوازا گیا ہے نا اس پہ رشک کی عادت بنا لے. تو آسان حل یہ ہے کہ یا اللہ اس کو دیا اس کے صدقے چلو مجھے بھی دے دے, تیرا کرم ہے اس پہ.
بے شک, اور وہ بھی اب ایسی نعمتیں شہرت والی ہے تو بھائی وہ مصیبت میں پڑا تو نے بھی پڑھنا. شہرت ہر ایک کے لیے نعمت تو نہیں ہے نا, زحمت بھی ہے, آزمائش بھی. مال منصب کتنی بڑی, وہ منصب کتنی بڑی آزمائش ہے. اللہ آسانی فرمائے.
ایسا جنت میں آقا کا پڑوس دلانے والے اعمال میں سے ایک عمل حدیث شریف میں خیانت سے بچنا بھی بیان کیا گیا, اس کے بارے میں کچھ ہمیں معلومات دیجیے, ارشاد فرمائیے.
دیکھیں, اجازت شرعی کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلاتا ہے, اور ہر مسلمان پر امانت داری واجب ہے. خیانت کرنا حرام اور جہنم لے جانے والا کام.
خیانت تو ایسا جنرلی تو یہی ہوتی ہے جی, کسی نے مال دیا تو اس میں سے خیانت کر لی. خیانت میں اور تھوڑا سا خیانت موضوع کو بھی واضح کر,
جنرلی تو یہی کہتے ہیں لیکن اور بھی اس کے اندر ڈیٹیل ہے. دیکھیں کہ مال میں بھی امانت اور خیانت ہوتی ہے, وہ مشوروں میں بھی امانت اور خیانت ہوتی ہے, عہدوں کے معاملے میں بھی ہوتی ہے. مثلاً اہل وہ ہیں دیا آپ کو, اور عہدہ منصب میں نے آپ کو دے دیا, میں دینے پر قادر ہوں, کیوں دیا, آپ سے تعلق زیادہ اچھے ہیں, ان سے اتنے اچھے نہیں ہیں خدا نخواستہ. تو یہ کس بنیاد پہ دی؟ تعلق کے بنیاد پر, صلاحیت کی بنیاد پر نہیں دی, تو یہ بھی خیانت ہوئی, حالانکہ مجھے پتہ ہی اہل ہیں.
یہ جو سفارش کے بل بوتے پہ بھی بات ہوتا ہے, یہ بھی
دیکھیں, سفارش صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. اچھی سفارش, جائز سفارش, جائز ہے ناجائز سفارش, ناجائز. کسی اہل اور قابل کی اگر سفارش کی, اہلیت تو اس کے اندر ہے نا, تو اس میں حرج نہیں ہے. فرائض چھوڑ دینا اللہ پاک سے خیانت ہے, یہ کہا گیا. سنت کو ترک کرنا رسول اللہ سے خیانت کرنا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو اس حال میں مرا کہ وہ خیانت کرنے والا نہیں تھا تو جنت میں داخل ہوگا. تو یہ منافق کی علامت ہے کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. لیکن بات بھی ہوتی نا, مثلاً کوئی اپنی بہن بیٹی کے تعلق سے مشورہ کرتا ہے, رشتے کے تعلق سے مشورہ کرتا ہے, نازک معاملے ہوتے ہیں نا, اب جا کر اس کو پھونک دے تو بڑا عجیب ہوتا ہے. اس طرح کاروباری مشورے بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی سیکریسی ہوتی ہے, ایک پرائیویسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں بتانا, جا کے دوسرے کو پھونک دے. تو جو ایمان والے ہیں ان کی شان یہ کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے امین, امانت دار. ہم امانت دار نبی کے غلام, تو امانت داری کی شان اور صفت اور خوبی ہم میں بھی نظر آنی چاہیے.
ایسا آج کل تو الٹی ہو رہا ہے, اگر کسی کو یہ بتا دینا تو یار بتانا نہیں کسی کو, وہ زیادہ بتائے گا,
وہ
بیچارہ.
بلکہ وہ امیر علیہ سنت خوش طبعی کے محل میں فرماتے ہیں کہ جب کسی بات کو مشتہر کرنا ہونا تو اس کو کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں, تو زیادہ بتاتا ہے.
وہ آگے بتاتا ہے, کہتا ہے اس نے مجھے کہا تھا بتانا نہیں, تو نہیں بتانا.
جو دو ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ پوری دنیا میں نہیں سمائے گی بات. تو امانت کو امانت ہی رکھنا چاہیے. خیانت سے کس طرح بچا جائے, تو دیکھیں کہ اس کے جو اسباب ہیں وہ سمجھیں, پھر اس کا علاج کریں. کیونکہ بیماری جو بھی ہوتی ہے اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے, اس ریزن کو کنٹرول کریں گے تو بیماری نے خود ہی ختم ہو جانا ہے. بد نیتی تو خیانت اس وجہ سے ہوتی ہے, تو اپنے کردار کو ہم اچھی نیتوں کے ساتھ وہ درست کریں, اپنے ذہن بنائیں, اللہ پاک میری حسن نیت اور امانت داری کی بنا پر دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. اچھا, دھوکہ دینے کی عادت ہوتی ہے تو دھوکہ دہی کے نقصان کو ذہن میں رکھیں کہ دھوکہ دینا مومن کی شان نہیں ہے. اچھا, خیانت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے توکل ہی نہیں ہے, وہ دھوکے اور دے رہے ہیں اور خیانتیں کر رہے ہیں. تو دنیا آخرت میں جو بھی مجھے کامیابی ملنی ہے اللہ کی رحمت سے ملنی ہے, تو میں خیانت والے راستے کو چھوڑ کر دیانت داری والے راستہ کیوں نہ اپناؤں؟ خیانت کا ایک سبب ہوتا ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل. تو بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور یہ ذہن بنائے کہ مجھے ناجائز خواہشات کو ترک کرنا ہے اور خیانت جیسے گناہ سے بچنا ہے. مسلمانوں کو نقصان دینے کی عادت پڑ جاتی, ایمان والے کو مسلمانوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے, بدخواہ نہیں ہونا چاہیے. بری صحبت بھی ہوتی ہے تو اپنی صحبتیں ٹھیک کریں, اس سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم خیانت جیسے مرض سے انشاءاللہ شفا پائیں گے. بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں جی ہارون بھائی.
میرے اخلاق اچھے ہوں میرے سب کام اچھے ہوں میرے اخلاق اچھے ہوں میرے سب کام اچھے ہوں بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ.
یا سیدی جنت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے ایک غیبت سے بچنے کا بھی حکم ہے. اب غیبت ہے کیا اور اس سے بچنے کے فضائل بھی کچھ ارشاد فرما دیں.
کتاب جو ہے نا غیبت کی تباہ کاریاں یہ بڑی زبردست ہے. اس لحاظ سے ابھی اس میں تو مختصرا ہی عرض کریں گے, اس میں ان ڈیٹیل موجود ہے. امیر علیہ سنت نے 1800 یعنی 1800 مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ دوست کی غیبت کیسے ہوتی ہے, بچوں کی غیبت کیسے ہوتی ہے, استاد کی غیبت کیسے ہوتی ہے, سیٹھ کی غیبت کیسے ہوتی ہے, نعت خانوں کی غیبت کیسے ہوتی ہے, نگرانوں کی. پورا زبردست آپ نے اس میں تفصیلا لکھا ہے اور غیبت کی ڈیفینیشن بھی اس کے اندر لکھی ہے. بارگاہ رسالت میں سوال کیا گیا غیبت کیا ہے, میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غیبت یہ ہے تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس میں پائے جانے والے کسی عیب کا تذکرہ کرو, اور اگر تم کسی ایسے عیب کو اس کی طرف منسوب کرو جو اس میں نہ ہو تو بے شک تم نے اس پر بہتان لگا دیا. یہ حدیث مکمل ہوئی. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کہ نہیں یار آپ غیبت کر رہے ہیں, کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں تو اللہ کے بندے جبھی تو غیبت ہے. آپ نے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کی, غیبت یہی تو ہے. اور آپ نے اگر جھوٹ بولا وہ غیبت نہیں ہوئی, وہ تو بہتان الزام لگایا آپ نے اس پر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر میں بیٹھا رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا ضامن.
سبحان
اللہ اکبر. حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں افضل ترین وہ ہے جو ان میں سب سے پاکیزہ سینے والا, سب سے زیادہ غیبت سے بچنے والا. سینہ ہمارا مدینہ بن جائے گا, ہم غیبت چگلی حسد تکبر خود پسندی 47 باطنی امراض باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب میں لکھی ہے. بڈھے ہو گئے ہم لوگ یار, ابھی تک وہ یہ نہیں پتا چلا کہ تجربے بہت ہیں ہمیں اس چیز کے اس چیز کے اس کے, کام کاروبار لوگوں سے ملاقات, لوگوں کو ہم خیال بنانا, لوگوں کے شیشے میں اتارنا اپنی چیز بیچنے کے لیے, اپنے سب کچھ آتا ہے. یہ نہیں پتا یار کہ باطنی امراض کیا ہوتے ہیں, اسے بچنا کیسے ہوتا ہے. اللہ ہمیں بچائے.
بھائی صاحب آپ نے غیبت سے بچنے کے فضائل تو بتائے ہیں, لیکن غیبت سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس کا بھی ذرا ارشاد فرما دیں.
اللہ کی رحمت سے بچیں گے, اس کے کرم سے بچیں گے.
بالکل ایسے ہی ہے, صحیح بات.
حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے, جب لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا, اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو اللہ کریم نصیب فرمائے. اس کے علاوہ غیبت کے نقصانات, غیبت کی تباہ کاریاں کتاب جو ہے وہ پڑھیں, اچھا مول اپنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی غیبت سے بچنے سے مدد ملے گی.
غیبتوں چگلی کی آفت سے بچے,
جو آپ نے غیبت سے بچنے کے حوالے سے آج سب سے سوال کیا ہے نا, میرے لیے سنت کی کتاب جو غیبت کی تباہ کاریاں ہیں نا, یہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کنسیپٹ تو بندے کے ذہن میں یہ بیٹھتا ہے کہ یہ اس قدر بھیانک گناہ ہے.
جی جی.
اچھا, پھر پڑھنے کے بعد بندے کے ذہن میں جو پچھلے ایپیسوڈ میں تصوف کی بنیاد میں کم بولنا نا, یہ ذہن بن جاتا ہے کہ بس اگر بچنا ہے برائیوں سے, غیبتوں سے, جھگڑوں سے, بے اعتمادیوں سے اور منافقتوں سے نا, تو پھر یہ کتاب بس گھول کے پی لے.
صحیح بات ہے, ایسی
بڑا ذہن بن سکتا ہے.
سب جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے جھوٹ سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا, اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے کیا؟
لیکن جھوٹ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا,
کسی مذہب میں
بھی پسندیدہ نہیں, اور دین اسلام تو دین اسلام ہے الحمدللہ, اور دین اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے جھوٹ سے بچنے کی. سچے نبی, سچے رسول اور بی بی آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ سے بچو, کیونکہ جھوٹ حق تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور حق تعالیٰ کی نافرمانی جہنم میں لے جاتے ہیں. فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے, یعنی چھوڑنے کی چیز ہے, اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا. قائدہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ نے عرض کی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے, وعدہ کرے تو خلاف نہ کرے, کسی راز پر امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے, اپنی نگاہوں کو پست رکھے, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے, 6 بات کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکے رکھے. ایک اور روایت ہے بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. عرض کی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. عرض کی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا.
سب یہ اس قدر بھیانک ہے تو اس سے بچے کیسے؟
اللہ اکبر, ذرا تفکر کریں نا, غور کریں. جھوٹے آدمی سے لوگ نفرت کرتے ہیں,
اعتماد ہی نہیں کرتے.
ٹھیک ہے, اچھا آپ بزنس کرتے ہیں, آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہوں گے.
جی جی.
آپ کے لیے قابل اعتماد جھوٹ بولنے والے ہیں, جھوٹ چھوڑنے والے ہیں؟
پورا بھروسہ ہی اس پہ ہوتا ہے کہ جو سچا ہو.
ٹھیک ہے, اچھا جو کبھی کبھی بول دیتا ہے اس پر ٹرسٹ بھی پھر کم ہی ہوتا ہے
کہ یہ کبھی بھی چکا لگا سکتا ہے.
سچ بھی بولتا ہے مگر کبھی کبھی اندازہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, برائی چھپتی نہیں, اچھائی چھپتی نہیں. جنہوں نے اللہ کو یاد کیا, اللہ کے فرما برداری کے مطابق زندگی گزاری, وہ لوگوں میں مشہور ہو گئے, ولی اللہ ہیں, نیک آدمی ہیں, یہ سچا ہے, لوگ خود ہی کہتے ہیں. اسی طرح جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے, وہ چھپ نہیں سکتا.
اچھا
جی,
ایسب جو سچا ہے نا, اس کو پھر قسم کھا کے یقین دلانا نہیں پڑتا.
یہ بات زبردست,
کیونکہ اس نے جو بات کر دی نا, اس نے کہا یار یہ اتھینٹک بات ہے, اگلا کہا یار اتھینٹک ہے, یہ غلط کہتا ہی نہیں ہے, اس لیے ٹھیک ہے.
ویسے دیکھا جائے جھوٹ بولنے کے باوجود اللہ تعالیٰ رزق نہیں روک رہا, سچ بولو گے پھر ہی دے گا.
واہ واہ واہ, کیا بات, کیا بات.
سچ بولو گے پھر تو سکون والا, عزت والا, ہر لحاظ سے بہتر ہی ہوگا.
بے شک بے شک, یہ امتحان ہے نا. شیطان کہتا ہے جھوٹ بول دے, اچھا لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اس پر. اچھا جھوٹے پر قرآن کریم میں لعنت کی گئی ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. جو رحمت سے دور ہو جائے گا اس کا بھلا تھوڑی ہوگا, اس کا برا ہی ہوگا, برباد ہوگا. جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا. کتنا بھیانک بات ہے. اور اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے اور سچے نبی کا سچا امتی سچ بولنے والا بنائے. اللہ آمین.
میں جھوٹ نہ بولوں, کبھی گالی نہ نکالوں, میں جھوٹ نہ بولوں, کبھی گالی نہ نکالوں, اللہ مرض سے تو گناہوں کی شفا دے, اللہ مرض سے تو گناہوں
دے. یا سیدی, جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے ایک اور عمل جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانے کا حکم. تو اس حوالے سے بھی کچھ مزید ارشاد فرمائیں.
بدقسمتی سے جس طرح آدمی بولنے میں بے باک ہے, دیکھنے میں بے باک ہے, تو جیسے بولنے میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی عمل ہے جس پر جنت یا جہنم ہے, اسی طرح دیکھنے میں بھی جنت یا جہنم کے معاملات ہیں. آپ دیکھیں, ماں کو محبت بری نظر سے دیکھے اس کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ مقبول حج کا ثواب, اور غیر محرم کو دیکھے تو جہنم کا حقدار ہے. دیکھا یہ نا, دیکھنا عمل ہے.
اچھا, یہ دیکھنا بھی تو ہے سب, کئی برائیوں کا پیش خیمہ. دیکھے گا تو نظر بہکی, پھر دل بہکا.
صحیح دیکھا تو صحیح اثرات مرتب ہوں گے, برا دیکھے گا تو. ابھی کعبے کو دیکھ کر کیسے جذبات ہوتے ہیں, اپنے گناہ یاد آتے ہیں, اللہ کی یاد آتی ہے, فوراً بند رکت تاری ہو جاتی انسان پر. اچھا, گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو کیسے آقا کی یاد آتی ہے.
کہ میں تو اچھا استعمال ہوں نا,
بے شک. مسجد کو دیکھیں, ماں کو دیکھیں, باپ کو دیکھیں, اچھا اولاد کو اپنے پیار سے دیکھیں, اپنی اولاد کو. میرے اکا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, عورت عورت ہے, چھپانے کی چیز ہے. جب وہ نکلتی ہے شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. ارشاد فرمایا, العینان تزنیان, آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. زن العین النظر, آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے. کہ کوئی اور استغفر اللہ وہ آگے نہیں بڑھتا, لیکن وہ غیر عورتوں کو دیکھتا ہی ہے. اور بعض توبہ استغفر اللہ لوگ بوڑھے ہو جاتے لیکن بعض نہیں آتے, گناہوں کے ایسی پکی عادت پڑ جاتی
ہے.
اللہ کی پناہ.
روڈوں پہ بھی اور طرح طرح کے چینلز دیکھنے میں بھی اور سوشل میڈیا کے
یوز. دیکھیں بھائی, اکیلے میں ہم دیکھ رہے ہیں جی, فلمیں دیکھ رہے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے, تجھے بھی کوئی دیکھ رہا ہے نا یار. الم یعلم بان اللہ یرا, کہ یہ نہ جانا اللہ دیکھ رہا ہے. کیسی بے شرمی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, رسول پاک دیکھ رہے ہیں. تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر, کھول دو چشمے حیات تم پہ کروڑوں درود. آپ کچھ فرمائیں.
جی ایسب, میں نے شاید مدنی چینل پہ سنا تھا یا کسی اسلامی بھائی سے ذکر خیر ہوا تھا, مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب کا, ان کے پاس بائک تھا. میں نے سنا تھا کہ انہوں نے بائک بیچ دیا کہ اس سے پھر مجھے مطلب ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے. حالانکہ ظاہر ہے جب بندہ بائک چلاتا ہے تو دیکھنا تو پڑتا ہے اپنی حفاظت کے لیے, لیکن انہوں نے اس وجہ سے, اس نیت سے, اس ارادے سے بھیج دیا کہ میری آنکھوں کی حفاظت رہے. الحمدللہ.
اب دیکھیں کہ ماحول, سائیکل گاڑی چلائیں گے تو آگے تو دیکھیں گے,
دیکھنا
چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, چاہے با پردہ ہو چاہے بے پردہ ہو, ورنہ تو گاڑی ٹکرا جائے گی. اچھا, دیکھنا پڑتا ہے. تو ان کا گھر جو ہے نا فیضان مدینہ سے اتنا دور نہیں تھا, تھوڑی سی مشقت کے ساتھ پیدل بھی آ سکتے تھے. پیدل ہی آ جاتا ہوں بھائی, اس میں تو میں نظروں کو جھکا لوں گا, بچا لوں گا, لیکن موٹر سائیکل چلاتے تو نہیں. اور دیکھیں کہ مردوں کو رب کائنات نے کیا فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اور اس سے اگلی آیت میں عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے, رب کائنات آرڈر فرما رہا ہے, وقل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن, اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت سے یہ حکم ہوا, تم میری چھ باتیں قبول کر لو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چھ باتیں ارشاد فرمائی, ان میں ایک یہ بھی ہے, تم اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو, یعنی حرام سے ان کی حفاظت کرو. اللہ کی پناہ, منقول ہے, کہا جاتا ہے, جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے بھرے گا, قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں
آگ کی سرائی,
آگ بھر دی جائے گی. وہ روایت بھی ہے, اب غور کریں, وہ آگ بھری جائے گی. ارے بھائی, تو مٹی کا ذرہ پڑ جائے تو حالت خراب ہو جاتی, اور اگر مرچ کا ذرہ پڑ جائے تو بندہ عجیب حالت ہوتی اس کی, تڑپ جاتا ہے. اور آگ ڈال دی گئی,
وہ بھی جہنم.
ایسا نہیں کہ ہم بھاگ جائیں, مقابلہ کر لیں, لڑائی کر لیں, یہ نہیں ہوگا. اور اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ان سزاؤں سے بچائے, سچی توبہ نصیب فرمائے.
جو کہ گانے سونے فلم بھی نہیں کرے, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول, بدنی گاہی کرے بد کلامی کرے, ان کو کس نے کہا
عاشقان رسول عاشقان رسول۔ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ گانے بھی سن رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کون سے عاشق رسول ہیں؟ کس قسم کے بدنگاہی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، غیبتیں، یہ کیسے عاشقان رسول ہیں؟ بڑی پیاری حدیث پاک، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس مسلمان کو کسی عورت کے حسن پر نظر پڑ جائے پھر وہ اپنی نگاہیں جھکا لے، اللہ پاک اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
عبادت کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ جی فرمائیے۔
ویسے تو یہ کہ نظر کی حفاظت کے لیے جیسا آپ نے قرآن آیت بھی ارشاد فرمائی، صرف نظر جھکانا ہی وہ مؤثر ذریعہ لگ رہا ہے، اور کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آنکھوں کی حفاظت کیسے ہو پائے نا۔ اچھا، میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ایک تو چلے مرد حضرات بد نگاہی کرتے ہیں، اب جو عورت موجب بنتی ہے بے پردگی کے معاملات میں، آیا یہ بھی برابر کی اس گناہ میں شریک ہے یا کیا اس کے بارے میں علماء کرام رحمہ فرماتے ہیں؟
اللہ اکبر، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ وہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی کچھ شرائط ہے نا، اس کو پورا کر کے ہی نکلنا چاہیے، ورنہ پھر دور کیسا ہے، زمانہ کیسا ہے؟ اللہ کی پناہ۔ جو خوشبو لگا کر نکلتی ہے تاکہ اس کو دیکھا جائے، تو پھر اس کے بارے میں اس طرح کی روایت کہ وہ زانیہ اور اس طرح کا، استغفر اللہ، ہے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کو پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری باتیں اس میں مل جائیں گی۔
دونوں کے لیے اس کتاب میں بڑی اچھی تربیت ہے، بد نگاہی کرنے والوں کے لیے بھی،
اور پردہ مرد و عورت کے درمیان ہے۔ مرد کو پتا ہو میں نے کس کس سے اپنی نگاہوں کو بچانا ہے، عورت کو پتا ہو میں نے کس کس سے بچنا ہے، تو دونوں کو پتا ہوگا تو پردہ قائم ہوگا نا۔
اچھا، پھر اس میں، اس کتاب میں ماشاءاللہ کن ان قیودات کا بھی فرمایا گیا ہے، رہنمائی دی گئی ہے کہ جس کے تحت عورت گھر سے نکل سکتی، ایون جاب بھی اس نے کرنی ہونا تو وہ کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے، تو اس کی عزت کی بھی پاسداری ہوگی اور شریعت پر عملداری بھی اس کی ہوگی۔
عورت کو یہ احساس ہونا چاہیے نا، میں عورت ہوں، کافی اگر کوئی احساس ہو۔ اچھا، عورت ہوں، مسلمان ہوں، نبی کی امتی ہوں، اللہ رسول کے فرامین مجھ پر لازم ہیں، اور اللہ رسول کے جو فرامین ہیں وہ بھلے کے لیے ہی ہیں، بیڑا پار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ حقارت کے تعلق سے بھی نا، مسلمان بھائی کو حقیر نہ جانے، یہ بھی تھا، تو فرمایا کہ کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ غریب آدمی کہتے ہیں نیچ قوم ہے یار، خدا کا خوف کر یار، نیچ قوم کیا ہوتی ہے بھائی؟ جو گناہ کرتا وہی نیچ ہے نا بھائی، کہ جی میری اتنی اونچی گاڑی ہے اور یہ تو کیا جی۔ وہ ایک اسلامی بھائی نے بڑی وہ انوکھی بات کہی مجھے، وہ بڑی خوشی ہوئی مجھے، کئی سال ہو گئے ابھی تک یاد ہے، کسی نے کہا کہ آپ فلاں گاڑی لے لو یار، کیا ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لے سکتے ہیں؟ وہ واقعی وہ لے بھی سکتے تھے، یار یہ نہیں لوں گا، کیوں؟ کہتے یار اس میں بیٹھتے ہیں نا تو بندے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، میں نہیں لوں گا یہ گاڑی۔ اللہ کی عطا ہے جس کو جو سوچ، خیر کی سوچ عطا فرما دے، تو اللہ کریم ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو شروع میں حدیث پاک سنی اس کی کچھ باتیں پھر عرض کرتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ صاحبی نے عرض کی تھی، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مہینے کے روزے رکھتا ہوں اور پانچ نمازیں پڑھتا ہوں، حج فرض نہیں ہے، نفلی حج بھی نہیں کرتا، نوافل اور نفلی روزے بھی نہیں رکھتے تھے آپ، تو میں مرنے کے بعد کہاں ہوں گا؟ آقا نے فرمایا میرے ساتھ رہو گے جب کہ اپنے دل کو دو باتوں سے بچاؤ، خیانت اور حسد سے، زبان کو غیبت اور جھوٹ سے، آنکھوں کو دو باتوں سے بچاؤ، جس کی طرف نظر کرنا اللہ پاک نے حرام قرار دیا اس کی طرف نہ دیکھو، اور کسی مسلمان کو نظر حقارت سے نہ دیکھو۔ اللہ کریم ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں خیر و عافیت سے ہم پہنچے محبوب کی شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے، اور جنت میں آقا کا پڑوس بھی عطا ہو۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس سخوی